جی سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں. اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ داعش افغانستان میں امریکہ کے شکست خوردہ منصوبے کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری روسی وزیر دفاع کی باضابطہ دعوت پر ایک اعلی سطحی فوجی اور دفاعی وفد کے ہمراہ روس کے دورے پر ماسکو پہنچے ہیں. ہندوستان میں سانحے لکھیم پور کے خلاف اور مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ امور اجے مشرا کے استعفے کے مطالبے کے سلسلے میں کسانوں نے آج ملک کی مختلف ریاستوں میں ریل رو کو مہم چلائی. عراق میں عام انتخابات کے نتائج کے خلاف مختلف شہروں میں عوام کے احتجاجی مظاہرے جاری ہیں، اور فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس سے وابستہ القسام بریگیڈ نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا وقت قریب ہے. خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ داعش افغانستان میں امریکہ کے شکست خوردہ منصوبے کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. صدر ایران نے کابینہ کے اجلاس میں حسن کاظمی قمی کو افغانستان کے امور میں اپنا خصوصی نمائندہ مقرر کرنے کے بعد کہا کہ داعش گروہ افغانستان میں امریکہ کے شکست خوردہ منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، اور اس کا مقصد افغانستان میں مذہبی اختلافات کو ہوا دے کر خون خرابے اور بدامنی کو ہوا دینا ہے. انہوں نے کہا کہ افغانستان میں نمازیوں پر دہشت گردانہ حملوں میں سینکڑوں افراد کے شہید اور زخمی ہونے سے ایک بار پھر امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلوب مجروح ہوئے ہیں. صدر ایران نے متاثرہ کنبوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے عالم اسلام کے علماء اور بین الاقوامی اداروں سے اپیل کی کہ وہ افغانستان کی بحرانی صورتحال پر توجہ دیں. صدر سید ابراہیم رئیسی نے مزید کہا کہ افغانستان میں عدم استحکام اور بدامنی پھیلانے کے امریکی منصوبے کے تحت انجام پانے والے دہشت گردانہ واقعات کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس ملک کے حکام سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ امن و استحکام کے تحفظ کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ عوام کے تحفظ میں خود عوامی توانائیوں سے غافل نہ ہوں. اسلامی جمہوریہ ایران اور وینزویلا کے وزرائے خارجہ نے تہران میں اپنی ملاقات میں باہمی تعاون کی 20 سالہ دستاویزات کی تدوین پر اتفاق کیا ہے. ایران اور وینزویلا کے وزرائے خارجہ نے اپنی ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں شرکت کی. ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ دونوں ملکوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ باہمی تعاون کی 20 سالہ دستاویزات تیار کی جائیں، اور اس سلسلے میں دونوں ملکوں کے اقتصادی تعاون کے مشترکہ کمیشن کا اجلاس رواں سال کے آخر تک تہران میں منعقد ہوگا. ایرانی وزیر خارجہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ تہران وینزویلا کے عوام اور صدر نکولس مادورو کی بھرپور حمایت کرتا ہے، کہا کہ پچھلے دنوں افریقی ملک کیپ ورڈ میں وینزویلا کے ایک سفارتکار کو گرفتار کر کے امریکہ منتقل کیے جانے کے اقدام کو ہم اغوا اور راہزنی سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ کے ذریعے وینزویلا کے اقتدار اعلی کی خلاف ورزی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ علاقے کے ممالک اپنے یہاں غاصب صہیونی حکومت کی موجودگی کے خطرات اور اس مسئلے کی حساسیت پر بھرپور توجہ دیں. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے آج اپنی ہفتے وار پریس کانفرنس میں ایران کے شمال مغربی سرحدوں کے قریب جمہوریہ آذربائیجان کی فوجی مشقوں کے بارے میں ایران پریس کے نامہ نگار کے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ فوجی مشقیں ہر ملک کا ایک فطری حق ہے. انہوں نے کہا کہ فوجی مشقوں سے ہٹ کر علاقے میں غاصب صہیونی حکومت کی موجودگی کے مسئلے کی حساسیت پر علاقے کے تمام ممالک کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ غاصب صہیونی حکومت کی غیر قانونی اور ناجائز موجودگی علاقے میں بدامنی کا باعث ہے، اور اس مسئلے کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے عراق کے سیاسی حالات کے بارے میں کہا کہ ایران عراق میں ہوئے پارلیمانی انتخابات کا خیر مقدم کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عراق میں جو کچھ واقعات پیش آ رہے ہیں وہ اس ملک کے اندرونی مسائل ہیں اور ان سے عراق کے عوام اور مختلف جماعتوں اور گروہوں کو ہی نمٹنا ہوگا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے افغانستان کے پڑوسی ملکوں کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے بارے میں بھی کہا کہ آئندہ بدھ کو تہران میں اس اجلاس کی تیاری ہے اور ایران اس اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری روسی وزیر دفاع کی باضابطہ دعوت پر ایک اعلی سطحی فوجی اور دفاعی وفد کے ہمراہ روس کے دورے پر ماسکو پہنچے ہیں۔ ماسکو پہنچنے پر ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل باقری کا ماسکو میں ایران کے سفیر اور روس کے اعلی دفاعی اور فوجی عہدیداروں نے استقبال کیا۔ انہوں نے ماسکو پہنچنے پر اپنے بیان میں کہا کہ ایران اور روس کے درمیان دفاعی تعاون ایران کی موجودہ حکومت کی اس پالیسی کے تناظر میں ہے جس کے تحت وہ مشرق کو زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے صدر رئیسی مشرقی ملکوں اور ایشیائی ممالک کو خاص اہمیت دیتے ہیں اور اب ایران شنگھائی تعاون تنظیم کا رکن بھی بن گیا ہے۔ ایران کے مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری روسی وزیر دفاع کی سرکاری دعوت پر اپنے دورے ماسکو میں ایران اور روس کے درمیان دفاعی اور فوجی تعاون، دہشت گردی اور علاقائی و بین الاقوامی مسائل پر مذاکرات کریں گے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں سانحے لکھیم پور کے خلاف اور مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ امور اجے مشرا کے استعفے کے مطالبے کے سلسلے میں کسانوں نے آج ملک کی مختلف ریاستوں میں ریل روکو مہم چلائی، جس کی وجہ سے بہت سی ٹرینوں کی آمد و رفت پر اثر پڑا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق لکھیم پور میں مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ امور کے بیٹے کی گاڑی سے مبینہ طور پر کسانوں کو کچل کر ہلاک کر دینے کے واقعے کے خلاف اور وزیر کی برطرفی کے مطالبے کے سلسلے میں کسانوں کی ریل روکو تحریک کا بڑے پیمانے پر اثر رہا اور ملک کی تقریباً 90 ریل گاڑیوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی۔ محکمہ ریلوے کا کہنا ہے کہ 36 ٹرینوں کو راستے میں ہی روک دیا گیا جبکہ 27 ٹرینیں کینسل کر دی گئیں۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد کاظمی۔
تین نئے زرعی قوانین کو لے کر گزشتہ سال سے کسانوں کے احتجاجی مظاہروں کی قیادت کرنے والے مشترکہ کسان مورچے کی تحریک پھر زور پکڑ رہی ہے۔ اسی سلسلے میں آج مشترکہ کسان مورچے نے 6 گھنٹے کی ملک گیر سطح پر ریل روکو تحریک کی کال دی تھی۔ بھارتی کسان یونین کے لیڈر گرنام سنگھ چڈھونی نے کہا کہ تینوں زرعی قوانین کو منسوخ کرانے، ایم ایس پی پر فصلوں کی خرید کی ضمانت کا قانون بنانے اور لکھیم پور کھیری قتل عام میں وزیر مملکت برائے داخلہ امور اجے مشرا کی برخاستگی اور ان کی گرفتاری کے مطالبے کو لے کر ریل روکو تحریک کی کال دی گئی تھی۔ اس دوران صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک سبھی راستوں پر ریل کی آمد و رفت کم و بیش متاثر ہوئی۔ مشترکہ کسان مورچے کی کال پر بلائی گئی یہ تحریک مجموعی طور پر پرام رہی اور کہیں سے کسی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع نہیں ہے۔ ریل روکو تحریک کو دیکھتے ہوئے کئی ریل گاڑیاں رد کر دی گئیں اور کئی کے راستے بدل دیے گئے تھے۔ اطلاع کے مطابق ریل روکو تحریک کا سب سے زیادہ اثر اتر پردیش، ہریانہ اور پنجاب سیکٹر میں رہا اور پورے ملک میں تقریباً 160 ریل گاڑیوں کی آمد و رفت متاثر ہوئیں۔ اس تحریک کے دوران کئی راستوں پر کسان ریلوے ٹریک پر بیٹھے رہے یا لیٹے رہے۔ ہریانہ کے بہادر گڑھ میں ریلوے ٹریک جام کر دیا گیا تھا۔ امرتسر میں بھی مظاہرین نے ریلوے ٹریک جام کر دیا تھا۔ ریل روکو تحریک کو دیکھتے ہوئے سیکورٹی کے بھی زبردست انتظامات کیے گئے تھے۔ لکھنؤ میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی تھی اور معمول کی حالت کو درہم برہم کرنے پر این ایس اے لگانے کی بابت خبردار کیا گیا تھا۔ خیال رہے کہ 3 اکتوبر کو لکھیم پور میں ہوئے تشدد میں 4 کسانوں سمیت 8 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ تشدد اس وقت شروع ہوا تھا جب وزیر مملکت برائے داخلہ امور کے بیٹے نے مبینہ طور پر احتجاج کر رہے کسانوں پر گاڑی چڑھا دی تھی، جس سے 4 کسانوں کی موت ہو گئی تھی۔ کسانوں نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ ان کے صبر و تحمل کا امتحان نہ لے. کسانوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے ان کے احتجاجات جاری رہیں گے. شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی.
افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے اپنے ملک میں طالبان کی عبوری حکومت کے قومی جواز کی ضرورت پر تاکید کی ہے. افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کو چاہیے کہ پہلے قدم کے طور پر ملک میں قومی جواز حاصل کرنے کی کوشش کرے تاکہ بین الاقوامی سطح پر اسے تسلیم کیے جانے کی راہ ہموار ہو سکے. انہوں نے کہا کہ تمام ممالک کی حکومتیں قومی جواز حاصل کیے جانے کی صورت میں بین الاقوامی سطح پر تسلیم کر لی جاتی ہیں. حامد کرزئی نے کہا کہ طالبان کو ملک میں ایک آئین کی ضرورت ہے اور اسی کے تحت انتخابات کرائے جاتے ہیں. عراق میں عام انتخابات کے نتائج کے خلاف مختلف شہروں میں عوام کے احتجاجی مظاہرے جاری ہیں. عراق کے دارالحکومت بغداد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں عام انتخابات کے نتائج کے خلاف عوام کے احتجاجی مظاہرے جاری ہیں. مظاہرین کا کہنا ہے کہ ووٹوں کی گنتی دوبارہ کی جائے اور انتخابی نتائج کی اصلاح کر کے نتائج کا دوبارہ اعلان کیا جائے. اطلاعات ہیں کہ مظاہرین نے بغداد باب الشاہراہ کو مسدود کر دیا ہے جبکہ بغداد اور صلاح الدین شاہراہ پر رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں اور جگہ جگہ ٹائر جلا کر بھی سڑکوں کو بلاک کر دیا گیا ہے. عراق کے انتخابی نتائج کے اعلان کے بعد مختلف شیعہ جماعتوں کی کوآرڈینیشن کمیٹی نے اپنے ایک بیان میں انتخابی نتائج کو پہلے ہی مسترد کرتے ہوئے الیکشن کمیشن پر دھاندلی کرنے کا الزام لگایا تھا. مذکورہ کمیٹی کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داریوں پر عمل نہیں کیا اور اس نے عوام کے ووٹوں کی پاسداری نہیں کی ہے. عراق میں سیاسی ذرائع کا کہنا ہے کہ عام انتخابات میں سب سے بڑے سیاسی اتحاد الصدر دھڑے نے پارلیمنٹ میں بڑا سیاسی دھڑا تشکیل دینے اور نئی حکومت بنانے کے لیے کوشش تیز کر دی ہے. عراق میں صدر دھڑے کے رہنما اور سابق رکن پارلیمنٹ ریاض المسعودی نے کہا ہے کہ ہمارے دھڑے نے پارلیمنٹ میں دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر بڑا سیاسی دھڑا تشکیل دینے کی کوشش شروع کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ صدر دھڑے کے سربراہ مقتدیٰ صدر جلد ہی بغداد جائیں گے تاکہ وہ سیاسی شخصیات سے ملاقات کر کے آئندہ حکومت سازی کے عمل کی نگرانی کریں. فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس سے وابستہ القسام بریگیڈ نے قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں شالید سمجھوتے کی 10ویں سالگرہ کی مناسبت سے فلسطینی قیدیوں کی تصاویر کے ساتھ ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا وقت قریب ہے. یہ سمجھوتا اکتوبر 2011 میں طے پایا تھا جسے شالید سمجھوتے سے تعبیر کیا گیا ہے. اس سمجھوتے میں 1027 فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے عوض ایک صہیونی فوجی گلاد شالید کو چھوڑنے کی بات کہی گئی ہے. اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں.
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے. پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی. وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا. اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب. ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں.
جی بہت شکریہ.
ڈاکٹر صاحب، ویسے تو مختلف موضوعات پر ہماری گفتگو علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کے حوالے سے چلتی رہتی ہے، اور آج کل جو موضوع علاقائی سطح پر اہمیت کا حامل بنتا جا رہا ہے وہ عراق کے حالیہ انتخابات ہیں، اور اس کے نتائج بھی تقریباً سامنے آ چکے ہیں اور حکومت سازی کا عمل جو ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں عراق میں کہ ایک طرف مظاہرے کیے جا رہے ہیں کچھ وہاں پر انتخاباتی نتائج کے حوالے سے، اور اس کے خلاف ایک رد عمل جو ہے وہ عوام کا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ ووٹوں کی گنتی دوبارہ کی جائے، نتائج جو ہیں وہ دوبارہ سامنے لائے جائیں. اصل مسئلہ ہے کہاں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جن ممالک میں ایک طویل آمریت کے بعد جمہوری عمل شروع ہے ان میں سے ایک عراق بھی ہے. یہاں پہ صدام 40-42 سال تک جو ہے وہ مسلط رہا اور وہاں پہ کوئی جمہوری اقدار نہیں تھی, کچھ جمہوری سسٹم ہی نہیں بن سکا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب صدام کا سکوت ہوا اور صدام کی حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد امریکنز آ کے مسلط ہو گئے اور انہوں نے بھی کوئی باقاعدہ جسے بنیادی جمہوری جو ویلیوز تھی ان کو پروان نہیں چڑھنے دیا. انہوں نے بھی اس کو ایک چونچوں کا مربع بنایا اس جمہوریت کو, کہ جو
شروع میں تو ڈاکٹر صاحب باقاعدہ جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹر معین کیا,
پہلے ایک فوجی بنایا پھر ایک ڈپلومیٹ بنایا پھر, یعنی وہ اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ عراق کو یا عراقی معاشرے کو اس ڈکٹیٹرشپ کے بعد کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. بہرحال یہ ایک تاریخی ایک المیہ ہے کہ جس سے عراق گزرا ہے اور یقیناً اس کے اثرات اب بھی باقی ہیں. ماضی کی آمریت اور پھر امریکی غلط پلاننگ اور اپنے مرضی سے ایک ایسا سسٹم بنانا کہ جس کے اندر جو ہے وہ عراق کو کئی اقوام میں بدلنا, مسالک میں, مکاتب میں, اور شیعہ سنی کا مسئلہ, کردوں کا مسئلہ, اور یہ ساری چیزیں ایک جسے کہتے ہیں ایک بنیاد چھوڑ گئے ہیں کہ جو جس کی وجہ سے وہ جمہوریت کو جو جسے رائج جمہوریت کہتے ہیں وہ تو نہیں ہے, یعنی آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ بڑی آئیڈیل قسم کی جمہوریت ہے. عراق کے اندر ایک جمہوریت کا ایک تماشا ہے کہ جو انہوں نے لگایا ہے اور اس میں اچھی بری چیزیں سامنے آئی ہیں پچھلے دو الیکشن میں بھی اور اس الیکشن میں بھی وہی چیزیں کہ جو جمہوریت کے اندر عام طور پہ اب رائج ہو گئی ہیں, یعنی دھاندلی اور جمہوریت گویا اب چولی دامن کا ساتھ ہے. جس کے پاس حکومت ہوتی ہے, جس کے پاس پاور ہوتی ہے, وہ اپنے مرضی کے نتائج لینے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہم بہت سارے ممالک میں دیکھ رہے ہیں, شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو, حتی امریکہ کے اندر آپ دیکھیں, امریکہ کے اندر جس کو جمہوریت کی جسے کہتے ہیں وہ
بدترین مظاہر,
بدترین ایسے کہ وہ پارلیمنٹ پہ حملے, اور ابھی تک ٹرمپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور یہ ساری چیزیں, یعنی اب وہ جمہوریت کا بھی پول کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جمہوریت کے پیچھے اہداف اور تھے اور انہوں نے کچھ عرصہ اسے استعمال کیا, لیکن اب یہ نظام جو ہے ایک دفعہ پھر اپنے اس جمہوریت کے اس حقائق کی طرف جا رہا ہے. بہرحال آپ نے سوال چونکہ عراق کی عنوان سے ہے تو عراق کے عنوان سے جو ابھی تک نتائج آئے ہیں اور نتائج میں جو بار بار تبدیلی ہو رہی ہے خود یہ اس کو مشکوک کر رہی ہے. یعنی پہلے الیکشن کمیشن اناؤنس کرتا ہے, اس پہ اعتراض ہوتا ہے, پھر تبدیلی آتی ہے, پھر دوبارہ الیکشن کمیشن کے اندر 2-4 سیٹوں کی رد و بدل ہوتا ہے, اس کے بعد پھر اعتراض ہوتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ ریکاؤنٹنگ کے نام پہ جو ہے وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ خود ایک اس پورے الیکشن کو مشکوک بنا رہا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی جو تازہ خبریں یہ ہیں کہ جب جسے کہتے ہیں نا کہ مینوئل کاؤنٹنگ ہوئی, مشین کے عنوان سے بھی ایک مسئلہ ہے وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں, لیکن جو مینوئل کاؤنٹنگ کے اندر 2 بار ریزلٹس چینج ہوئے ہیں, اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ بعض حلقوں میں ریکاؤنٹنگ کے لیے آمادہ نہیں ہے, اجازت نہیں دے رہا. اس سے بھی ایک شک جو ہے نا وہ جنم لے رہا ہے کہ وہ حلقے کے جہاں پہ یعنی وہ امیدوار کے جو اپنی کامیابی کا یقین رکھتے تھے وہ کہتے ہیں ان حلقوں کو کھولا جائے اور ان میں بھی جو ہے وہ مینوئل ہاتھ سے گنتی کی جائے, لیکن الیکشن کمیشن اب اس کے لیے ایک رکاوٹ بن رہا ہے. اس وقت الیکشن کے عنوان سے پری الیکشن کی جو ہیں وہ دھاندلی کی بھی خبریں اور اعتراضات ہیں, اور دوران انتخابات بھی اس طرح کی بہت سارے جو موارد پیش آئے ہیں جس کو ثبوت کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. اور تیسرا جو میں نے مشین کے عنوان سے کہا کہ مشین کی کاؤنٹنگ یا کمپیوٹر کاؤنٹنگ, اس میں تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس کا سرور جو ہے وہ متحدہ عرب امارات میں ہے. یعنی تمام تر الیکشن کا جو ریزلٹ ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ متحدہ عرب امارات میں. متحدہ عرب امارات کے اندر جس کا سرور ہے, جو سرور کے ذریعے جو کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو جانتے ہیں کہ سرور ہی سب کچھ کر رہتا ہے, سرور میں بیٹھ کے آپ جو مرضی تبدیلیاں لے کے آ سکتے ہیں. تو ایک بڑا جو مخالفین کا اعتراض ہے بالخصوص مقاومت کے بلاک کو جس انداز سے اس کا صفایا کیا گیا ہے, اس سے ان کا ریئیکشن بڑا فطری ریئیکشن ہے کہ اس حد تک ممکن ہے ایک کمپٹیشن ہو سکتا ہے مقابلے کی سطح کا. ایک دفعہ آپ بالکل ہی ایک کو جو ہے وہ حذف کر دیتے ہیں, تو انہوں نے تقریباً ایسے لگتا ہے کہ مقاومت کو حذف کرنے کے لیے یہ سارا پلان کیا, پری الیکشن اور دوران الیکشن اور پھر جو ہے وہ ان مشینوں کے ذریعے سے جو ریزلٹس ہیں ان کو تو چیلنج بھی کر دیا گیا, اور یقیناً اس میں جو ہے وہ متحدہ عرب امارات میں بیٹھ کے جو سرور چل رہا ہے تو اس پہ بھی ایک بڑا اعتراض سامنے آیا ہے. لیکن ایک بات ابھی تک جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہارنے والے گروپ ہیں, ہارنے سے مراد کے جن کو توقعات زیادہ تھیں اور ان کو کم ملی, مثلا نوری مالکی کا آپ نام لے سکتے ہیں, الفتح گروپ کا نام لے سکتے ہیں, القانون والوں کا نام لے سکتے ہیں, انہوں نے مظاہرے اور احتجاج تو شروع کیا ہے لیکن ابھی تک مکمل بائیکاٹ یا مکمل اس ان الیکشن کو مسترد نہیں کیا یا دوبارہ الیکشن کرانے کا مطالبہ ابھی تک سامنے نہیں آیا. تو اس سے لگتا ہے کہ اب بھی کوئی گنجائش ہے کہ اسی سسٹم کے اندر کچھ جو نتائج ہیں ان کو اگر واقعاً شفاف انداز سے ان کی کاؤنٹنگ ری کاؤنٹنگ کی جائے تو کچھ نہ کچھ صورتحال بنتی ہے. لیکن جو اس وقت گروپنگ ہے یا جس انداز سے وہاں پہ الائنز ہیں وہ سب کے لیے مشکل ہیں. یعنی اس وقت کوئی بھی ایسے نہیں کہہ سکتا کہ بڑی آسانی سے حکومت بنا سکے گا. السائرون جو مقتدا صدر کا گروپ ہے اس درست ہے 73 لے کے وہ اکثریت میں ہے لیکن اس کو 160 اور نمائندگان چاہیے. اب وہ 160 کیسے پورے کریں گے, کن کو لے کے ساتھ چل سکتے ہیں, یہ ایک سوال ہے. لیکن جو اس کا ایک جسے کہتے ہیں اوور آل جو تاثر دیا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ جو مقاومت سے تعلق رکھنے والے گروپ تھے ان کو بڑی خوبصورتی سے الیکشن کی سیاست سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی گئی تاکہ پارلیمانی سیاست میں یہ کوئی اپنا بڑا رول ادا نہ کر سکیں. چونکہ پارلیمانی سیاست کی اہمیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس پارلیمنٹ نے امریکہ کے انخلا کے عنوان سے قانون پاس کیے ہوئے اور اگر یہ پارلیمنٹ تبدیل ہو جاتی ہے اور پرو امریکن ہو جاتی ہے تو ممکن ہے اس قانون میں کوئی تبدیلی ترمیم کا پہلو بھی سامنے آ جائے. تو اس لحاظ سے بھی عراق کے الیکشن اور اس کے نتائج کی بڑی اہمیت ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا اس گفتگو کے لیے. سامعین, اسی گفتگو کے ساتھ پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے.